السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اس مناسبت سے کہ یہاں حاضری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ مختلف فیملی جمع ہیں، دوست احباب جمع ہیں، حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، یہ برکت کا باعث بھی ہے اور اس کا اہتمام ہوتے رہنا چاہیے کہ آپ کا ذکر مبارک گھروں میں ہوا کرے، خاندانوں میں ہوا کرے، بچوں میں، بڑوں میں ہوا کرے، خواتین میں تذکرہ ہوتا رہے. اپنے ملکوں سے جب ہم آئے تو وہاں تو ایسی مجلسیں، ایسی نشستیں بہت میسر ہوتی تھیں، لیکن اس ملک میں ماحول دوسرا ہے تو اس طرح کی نشستیں میسر نہیں ہوا کرتی. ہمارے بزرگوں کو اس کا بڑا اہتمام رہا ہے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا، آپ کی خوبیوں کا، آپ کے محاسن کا، آپ کی صفات کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی پاکیزہ زندگی کا، آپ کی سیرت مبارکہ کا ہم تذکرہ بھی کرتے رہیں گے تو اس کے اثرات ضرور ہمارے اندر اور ہماری نسلوں میں آئیں گے. آدمی بھولنے کا عادی ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز ایک مرتبہ سن لی ہے، جان لی ہے تو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے یا اس کا اثر باقی رہتا ہے، بلکہ اس کو جیسے مادی غذا، جسمانی غذا پابندی سے ملتی رہنی چاہیے تب وہ صحت مند رہتا ہے اور محتاج ہے وہ اس کا، ایسے ہی اس کو روحانی غذا بھی پابندی سے ملتی رہنی چاہیے تو روحانیت زندہ رہے گی، روحانیت تندرست رہے گی، روحانیت میں ترقی رہے گی. اس لیے اس کا بڑا اہتمام ہمارے بزرگوں کے پاس شروع میں رہا ہے اور آج بھی ہے اور ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے ضمن میں اس سے متعلق جو باتیں کی جا سکتی ہیں یا کہی جا سکتی ہیں، ہر مسلمان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ کسی ایک نشست میں پاسیبل نہیں ہے، اور اگر نشست محدود ہو، مختصر ہو تب تو اور بھی زیادہ. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جناب نبی کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات دیے تھے، جو خصوصیات دی تھی، جو خوبیاں عطا فرمائی تھی، وہ کوئی ایک آدمی بیان نہیں کر سکتا، اس کے قابو اور قدرت میں نہیں ہے یہ چیز. ایک شاعر عربی کے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں یا ان کی تعریف کرتا ہوں تو میں حضور کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ میں اپنی بات میں حضور کا تذکرہ کر کے اپنی بات کی تعریف کرا لیتا ہوں. میری بات میں خوبی لگا جاتی ہے جب حضور کا تذکرہ سے وہ مزین ہو جائے، باقی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے حضور کی خوبی بیان کرنے کے موقف میں نہیں ہوتے. اس کی عربی یہ ہے کہ ما ان مدحت محمدن بی مقالتی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے اپنے مقالے میں، اپنی بات میں، اپنے لیکچر میں، لیکن مدحت مقالتی بھی محمدی، بلکہ میں نے اپنی بات کو تعریف والا کر لیا ہے حضور کا ذکر کر کے. ما ان مدحت محمدن بی مقالتی لیکن مدحت مقالتی بھی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کا تذکرہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن مالا ادرک کلو ہو لا ادرک کلو ہو، آپ جس چیز کا پورا احاطہ نہ کر سکیں، کور نہ کر سکیں جس چیز کو، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دیں. تو ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے دلوں میں نور ایمان جگمگاتا ہے، ترقی اس میں ہوتی ہے، تازگی آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کا نظام دو طرح کا رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ عام انسانوں کی طرح حضرت عبداللہ کے گھرانے میں دین امینہ کے پاس پیدا ہوئے، اسے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ موافق عادت رکھنے کا بھی ایک خاص اللہ پاک کا نظام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں پیدا کیا، حالانکہ ویسا بھی کر سکتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی طرح نہیں پیدا کیا، حالانکہ ویسا بھی کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کو آخری نبی بنایا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں نظام کچھ ایسا رکھا گیا ہے کہ لوگ آپ کی وجہ سے شرک اور کفر میں مبتلا نہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کر دیا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اس لیے اللہ پاک کی مصلحت یہ ہوئی کہ آپ کو عام انسانوں کی طرح پیدا کیا جائے۔ لیکن ایک آپ کی تخلیق اور ہے، وہ ہے آپ کے نور کی تخلیق۔ آپ کو اللہ نے سراپا نور بنایا تھا۔ ہر انسان میں کچھ ظلمت ہوتی ہے، کچھ قدورت ہوتی ہے، کچھ میل کچیل بھی ہوتا ہے، تو وہ چیز نہیں تھی آپ میں، کیونکہ دوسری سائڈ بھی ہے آپ کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے نور کو اللہ پاک نے پہلے پیدا فرمایا ہے، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی نور نبیک، اللہ تبارک و تعالی ان اول ما خلق اللہ تعالی نور نبیک یا جابر، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارواح ہوتی ہیں، انسانوں کی ارواح جو ہوتی ہے، سرکار کی بھی ایک روح ہے، اسی روح کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو نور نبی ہے اس کو پہلے پیدا کر دیا گیا ہے، اور یہ مطلب ہے اس بات کا جو حدیث شریف میں، بخاری میں اور دوسری جگہ پر بھی ہے کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین، میں نبی بنایا جا چکا تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے پتلے ہی میں تھے۔ ابھی ان کا پتلا، ابھی ان میں روح تو کیا جاری جاتی، ان کا اسٹیچو بھی نہیں بنایا گیا تھا، ابھی ان کا مجسمہ بھی نہیں بنایا گیا تھا، اس سے پہلے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ پاک نے عرش پر جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہے، وہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 30,00,000 سال پہلے لکھا ہے، بہت پہلے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ پاک سے۔ تو جب اللہ نے مخلوقات پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہیں، تو نور سے پیدا کیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پیس آپ اللہ ہیں، آپ اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، تو سرکار مخلوق ہیں، مگر ہے نور، تو ان کی تخلیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اللہ نے فرمائی بحیثیت نور کے، پھر اس نور کے حصے بنا کر ہی ساری کائنات کی ترتیب قائم کی گئی ہے۔ لوہ بھی اسی سے بنا، عرش بھی اسی سے بنا، کرسی بھی اسی سے بنی، اور پورے مخلوقات کا نظام جو ہے وہ اس نور کے فیضان سے ہوا ہے۔ اب کیا نوعیت ہوئی اس کی، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، جتنا بتایا گیا حدیثوں میں اتنا یہ ہے، اور یہ حدیثوں میں ہے، کوئی فرضی نہیں ہے، خوش عقیدے کی بات نہیں ہے، غلو کی بات نہیں ہے، لوگوں کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ روایتوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان ساروں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ جتنی خوبیاں ان کو حاصل تھیں وہ سرکار کے توفیق سے تھیں، کیونکہ سرکار سب سے طاقت ہیں پوری مخلوق کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عظیم الشان، بڑا عظیم المرتبت، بڑی حیثیت والا، بڑی شان والا بنایا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، رفعنا لک ذکر۔ بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وضحا واللیل سے جو سورے شروع ہوتے ہیں آخر تک سورہ ناس تک، اس میں ہر ایک کا تعلق حضور ہی سے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ آخر کے 20 سورے اصل میں 20 ناطے ہیں، آخر کے 20 سورے اصل میں 20 ناطے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صفات کا ذکر ہے، اور آپ غور کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، سب میں وہی چیز ہے۔ اب یہ انہوں نے جو سورہ پڑھا وہ دعا والے بھی ادا سجا جو حضور کی خصوصیات پر ہی مشتمل ہے. مابدا کا رب کا وما خدا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناراض نہیں ہے. الآخرت خیر الک من الاولی ولسوفیعطیک ربک فترضی، آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے، آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. الم یجدک یتیما فآوا، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا اللہ نے کہ ٹھکانا دیا. ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو آپ کے عشق و محبت کے اندر گم نہیں پایا کہ پھر راستہ بتا دیا. ووجدک عائلا فآغنا، اور کہ آپ کو ضرورت مند نہیں پایا کہ پھر تم کو غنی بنا دیا. فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، پورا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق ہے. الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھولنے دیا اس کے بعد کفرہ ہوئی ہے. وضعنا عنک وزرک، آپ کے بوجھ کو ہم نے ہٹا نہیں دیا. الذی انقض ظهرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا. کس کا ذکر چل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ ہے. آخر کے جس سورے تو کوئی ٹوٹا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ پر، اور بے شمار آیتوں میں قرآن پاک کی دوسری جگہوں پر، دوسرے سوروں میں اور دوسرے پاروں کے اندر سرکار کی شان پر مشتمل ہے، ان کی خصوصیات پر مشتمل ہے، ان کے اوقاف پر مشتمل ہے. مولانا عبد الماجد دریابازی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر قرآن پاک کی آیتوں سے ہی سرکار کی کوئی سیرت مرتب کر لی جائے تو ایک مکمل سیرت کی کتاب مرتب ہو سکتی ہے. حدیثوں میں تو ہے ہی، آپ کی ذات مبارکہ سے متعلق جاننے والے جانتے ہی ہیں، لیکن خود قرآن پاک میں بھی کچھ کم مٹیریل نہیں ہے، بہت زیادہ مٹیریل اس میں بھی موجود ہے جو آپ کی ذات عالی پر اور آپ کی صفات عالی پر مشتمل ہے. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور خوبی کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ آپ کے اتنی چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے جس کی حدیں اور کسی رنگ کی انداز میں. ایک جیسے محبوب کے تذکرے میں آدمی کو ایک لذت آتی ہے، ایک لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تذکرے کو کچھ ایسے مجدل فرمایا ہے کلام پاک میں کہ غور کرنے والے دیکھتے ہیں کہ صاحب عجیب بات ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی جائے. لعن کرنہم لفی سکرتہم یا موت، اے نبی آپ کی جان کی قسم یہ لوگ بڑے نشے کے اندر ہیں، مدہوشی میں ہیں، غفلت میں ہیں، سمجھ رہے کہ دنیا کی زندگی سختی سے یہی ہے. کہیں آپ کے چہرے مبارک کا ذکر ہو رہے گی دوسرے انداز میں، قدم تقلب وجہ کا فیصما، آپ کا جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے بار بار وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ طرف ہمارا چہرے مبارک کا ذکر آپ کو مل جائے. کبھی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کا ذکر ہے، اللہ جی ہم قبا بہار سینے مبارک کا ذکر ہے، رنگ نسرا لے کا فضر باتیں مدن میں آئی نہیں کر جامہ مت کانا دی، اپنی آنکھیں ان کی طرف اٹھا کے مت دیکھیے جو دنیا دار ہے. آنکھوں کا ذکر آ گیا، کہیں زبان کا ذکر ہے، کہیں آنکھوں کا ذکر ہے، کہیں کانوں کا ذکر ہے، کہیں پیٹ کا ذکر ہے، کہیں ہاتھوں کا ذکر ہے. مغرور رہتے ہیں جہاں اس میں تعلیمات ہیں، یعنی صرف تذکرہ نہیں ہے، یہ چیز اس میں علوم ہے، باتیں بتائی گئی ہیں کچھ، لیکن آپ اس میں ایک محبوبیت والا رخ نہیں دیکھیں گے کہ وہ حضوری کے چہرے کا ذکر کیوں ہے، حضوری کے پینے کا ذکر کیوں ہے، حضوری کے پیٹ کا ذکر کیوں ہے. حضور پاس کیسے لگتے ہیں کانوں اور آنکھوں کا ذکر محبوبیت کو بتاتا ہے. اللہ پاک نے آپ کے اندر ایک بات رکھی تھی اور پوری مخلوقات کے اندر یہ بات ہے، حضور اکرم کی محبت وضعیت ہے ہر انسان میں اور مسلمان میں رہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر، کیونکہ آپ کے فرض سے وجود ہوا ہے لوگوں کو، اس وجہ سے ہر وجود کے اندر اس کے اثرات ہیں. اتفاق کے بعد میں رات صاحب نامہ پڑھ رہا تھا قدرت اللہ صاحب کا، بڑی مزے کی کتاب ہے، آپ رائے سبھی لوگوں میں سے اکثر انہیں پڑھا ہی ہوگا اس کو. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیا بات میں نے عجیب دیکھی ہے کہ جب میں 10-11 سال کا تھا، بلکہ اس سے بھی چھوٹا تھا، تو نہ میں اللہ کو جانتا تھا نہ میں اللہ کے رسول کو جانتا تھا، تعلیمات بھی میرے پاس بالکل نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ میرا ایک ہندو دوست تھا، تو وہ ایک مرتبہ اذان کا مذاق اڑانے لگا، تو میں خاموش ہو گیا اذان ان جگہ جگہ مذاق اڑا تھا، لیکن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا. میں دس سال کا بچہ، پہلے سے میں کچھ سیکھا پڑا نہیں تھا، لیکن میں نے پتھر اٹھایا اور سیدھا اس کے منہ پہ مارا اور اس کا دانت توڑ دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، میں نے سمجھ میں آیا کہ کیوں حضور کی مذاق کو میں برداشت نہیں کر سکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو میں برداشت نہیں کر سکا، جس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں وضعیت ہے پیرائی کے طور پر. میں تو جانتا بھی نہیں تھا حضور کو، تعلق بھی نہیں سمجھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے سرکار دو عالم آقا نامدار سائدان مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس دنیا میں آپ تشریف لاتے ہیں, آپ کو بھیجا جاتا ہے, عجیب شان کے ساتھ آپ آتے ہیں, برکتوں کے ساتھ آپ آتے ہیں. جب پیدا ہوئے تو جو برکتیں ہوئی, جو نورانیت آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اس رات لوگوں نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ لگتا تھا ہم اسے دور کریں گے. دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا, ایک ایسا نور نکلا آپ کے یہاں سے جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تو سیدھا خانہ کعبہ پہ جا کے گرا. بی بی امینہ فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا جس میں کچھ ایسی ایسی ہوئی کہ ایسے اور کس طرح سے محلات اس میں مجھے نظر آ رہے تھے. ایک روشنی تھی وہ, ایک چمک تھی وہ, اور پھر لکیر ایسی چمک تھی وہ کہ اس میں کچھ دکھائی جانے والی چیزیں بھی تھی. تو شان کی تجربیات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, اللہ پاک نے پورے گھر میں آواز ہونا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پورے عالم پر اس کے اثرات پڑے. اب اسی کا نیا فرما دیجیے کہ آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا جانا بند کر دیا گیا, کس طرح سے محل کے سنگن گر گئے, بت سارے وہاں بھی اوپر گئے. ایران کا جو مالک تھا بت قدا تھا, آپ اس قدا جس کو کہتے ہیں, وہ لوگ آپ کے پجاری تھے. ہزار سال سے انہوں نے کوشش کی ہوئی تھی کہ یہ بجنا نہیں چاہیے, ہمارے معبود کو پناہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ مسلسل جلتی رہتی تھی کنٹینیو, اس کی پوجا کی جاتی تھی. ہزار سال سے کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی تھی, وہ کبھی بجھی نہیں تھی. آج صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بغیر کسی سبب کے وہاں ایک دم کیا بجھ گئی. سارے لوگ پریشان کر رہے, ہزار سال میں یہ بات نہیں ہوئی, یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کو پتا نہیں کہ دنیا میں کیا واقعہ ہوا. لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ دنیا میں کیا واقعہ رونما ہوا, بعد میں پتا چلا. اور پچھلی کتابوں میں جو واقعات لکھے ہوئے تھے یہودیوں کے پاس, ان کے جو عالم تھے عیسائیوں کے پاس, ان کے جو عالم تھے, ان سب کو اس بات کا پتا تھا. جس وقت آپ پیدا ہوئے, ایک یہودی مکہ مکرمہ میں, ایک یہودی مدینہ منورہ سے آیا, پیدائش کے دو چار دن کے اندر بے چین ہوتے تلاش کرتے کرتے, اور کہنے لگا کہ اے فروش مکہ, کیا تمہارے خاندان میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں, ایک یتیم بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا باپ پہلے ہی گزر گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کے والد صاحب کو اٹھا لیا تھا. تو کہنے کا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. لوگ ان کے پاس لے کے گئے, آپ کے گھر لے گئے. جیسے ہی اس نے دیکھا, دیکھ کے بھی ضرور ہو گئے, کہیں گے یہ آخری نبی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ آخری نبی ہے جن کا ذکر کتاب ہوں گی. یہ بڑی لوگوں کو پتا تھا, عیسائیوں کو پتا تھا, جتنے آسمانی مجاہد والے تھے ان کو تو ایسے پتا تھا جیسے اپنی اولاد کا پتا ہوتا ہے. یاری پونا ہوں کما یاری پونا ابلا ہوں, ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو وہ جانتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات شروع سے ایسی کچھ خصوصیات انہیں بھی دے جائیں. دودھ پلانے کا مسئلہ آیا, عرب میں اس بات کا رواج تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں ماں کے پاس بچے کو نہیں رکھا جاتا تھا, بلکہ دودھ پلانے کے واسطے خواتین کو دے دیا جاتا تھا. گاؤں میں وہ لے کے جاتے تھے دیہات میں, کیونکہ دیہات کی آب و ہوا وہ شروع میں بچپن میں بچے کو ملے اس کا ایک کانسیپٹ تھا پہلے اچھی ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ تربیت کے لیے ایک دو سال کے لیے بچے کو دے دیتے تھے کسی وجہ سے, ایک دم چھوٹے بچے کو گھر میں رکھتے نہیں تھے. تو سارے لوگ موسم کے اعتبار سے آئے ہوئے تھے, ہر سال لوگ آتے تھے لینے کے لیے. مکے میں تلاش کر رہی تھی خواتین کی, بھائی کس کے پاس بچہ ہے, اس کی اجرت ہوتی تھی. وہ ایک جاب تھا اس اعتبار سے کہ جاب کی فیسلٹیز بھی استعمال کیا جاتا ہے, اس کو مالداروں کے پاس آتے لیتے تھے. سب لوگوں کے یہاں جن کے پاس مالداروں کے گھروں میں بچے ہوئے, لوگوں نے لے لیا, اس میں ان کو اچھی آفر مل رہی تھی, اچھے پیسے بن جاتے تھے, خاندان چل جاتا تھا. یہ تو یتیم لگ رہا تھا, اس وجہ سے کسی نے ان کو نہیں لیا. قسمت میں تھے دائی حریمہ, ان کی قسمت چمکی ہوئی تھی. تو دائی حریمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے, کیونکہ سب جب کسی کو دیتے تھے بچہ اپنا, تو پہلے اس کو نہیں دیتے تھے جس کو ہم دے رہے ہیں, کہ بھائی اس کے پاس اس کا بھر کھاتا پیتا ہے کہ نہیں, ہمارے بھر بچے کو بھی بھوکا ماریں گے, بھائی وہ نہیں کھائیں گے تو دودھ کہاں جائے گا, ان کو پلائیں گے کہاں سے, کچھ گھر ان کا صحیح ہے نہیں ڈھنگا. یہ بھی غریب تھے, اس کے پاس جو سواری پر آیا وہ بالکل مجھے قسم کی تھی, جو جانور ان کے پاس تھے وہ بہت معمولی حیثیت کے تھے. بچہ تھا ایک بار برتبہ رکھے بھی دیکھ لیتے تھے کہ بچے کو جب یہ دودھ پلاتی ہے تو بچہ آسودہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اس کا اپنا بچہ تو دیکھا تو کیا ہے, اس کے اپنے بچے کو دودھ بچنے والا, تو ہمارے بچوں کو کہاں سے پلائے گی؟ یہ سب چیزیں دیکھی جاتی تھی. تو دائی علما کو بچہ نہیں ملا کوئی, ان کے اپنے حالات کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ ایسا نہ کر لیں کہ میں خالی جگہوں پہ پسند نہیں کروں گی, یتیم بچے کوئی لے جاتے ہیں اللہ برکت دینے والا ہے, کیونکہ یتیم لوگ زیادہ ہم کو بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہماری کیا کنڈیشن ہے, اور ہم بھی ایک جگہ رہتا ہوگا بھی رہتا ہے تو ظاہر کے یتیم کے گھر سے کیا مل سکتا ہے, کوئی معمولی سے خدمت ہوگی, کریں گے ہم معمولی سے خدمت لے لیں گے, خالی جانے کے بدلے میں یہ بچے لے کے جاتے ہیں. چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ گود میں لے کر دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بس ہو گیا, اور ان کے ساتھ جو لداری بھائی تھے جو ان کا دائی حلیمہ تھا جو ان کا اپنا بچہ تھا اس کے لیے بھی بس ہو گیا, اور دودھ جو کا دودھ آتے ہو وہ کچھ حیرت میں تھی کہ اتنا دودھ تو مجھے کبھی آیا نہیں میری سینے میرے سینے میں. ان کو اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے ان کو خاص برکت کا معاملہ ان کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے. جب چلنے لگے ان کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلنے لگے تو جس سواری کو آتے ہوئے جس سواری پر آئے تھے وہ سب سے پیچھے رہتی تھی, اور سارے قافلے والے تنگ تھے کہ یار اس نے تو سارا راستہ کوار کیا ہوا ہے, یہاں تمہارا بڑی مشکل ہو جاتی تھی اس کے قافلے میں, چھوڑتے بھی نہیں جا سکتے تھے. جب جانے لگے واپس میں تو سب سے آگے ان کا جانور, سارے قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ یہ وہی جانور ہے اس سے تو آئی تھی, کہیں گے ہاں یہ وہی ہے, کہنے کی کیا بات ہے, کہنے کی بات یہ ہے کہ جس بچے کو ہم نے اٹھایا ہے اس میں ہے ہی کچھ ایسی بات, جب سے گود لیا ہے تب سے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا اس قدم کی چیزیں. اپنے گھر پہنچ گئے, وہاں جانے کے بعد بکریوں کو ان کے بکریوں کے پاس دودھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ چرانے کے لیے اس کے بھی بہت سے حالات تھے وہاں پہ, ہر جگہ آپ نہیں چرا سکتے, ہر کھیت میں نہیں چھوڑ سکتے اپنے جانور, بڑے لوگ اپنے کھیت الگ رکھتے تھے, غریبوں کے کھیت الگ ہوتے تھے, ان کو ایسے چر لینا پڑتا تھا, ان کی بکریوں میں دودھ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی گھر پہنچے ہیں اور بکریاں جا کر آئی سب کے دودھ کھانوں سے بھرے ہوئے, سب کے کھان دودھوں سے بھرے ہوئے. اب مزدوروں کی بات پوری لگتی نہیں, لوگ اپنے بچوں کو مارتے تھے اور اپنے چرواہوں کو مارتے تھے کہ بھائی تم اپنے جانوروں کو وہاں چرواؤ جہاں حلیمہ اپنے جانوروں کو چراتی ہے, دیکھتے نہیں اس کے گھر میں دودھ تک اتنا زیادہ آیا ہوا ہے, پھیلاؤ ملا ہوا ہے, تمہارے جانوروں کے پاس اتنا دودھ نہیں. وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جانوروں کے چرنے کی بات نہیں ہوتی, یہ دوسری بات ہے, یہ رحمت عالم نہیں ہماری گود میں, جو سارے آنے والوں کے لیے رحمت بن کر آیا اس کے آنے کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے, برکتوں کے دروازے کھل گئے. یہ مقام نے شروع دن سے بتا دیا کہ جس ذات مبارکہ کو جس ہستی کو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ہستی کی کیسی عظیم الشان ہے, کیسی خصوصیات والی ہے, کیسی برکتوں والی ہے, کیسی رحمتوں والی ہے. پیدا اس سے ان چیزوں کا ظہور اللہ تبارک وتعالیٰ نے رکھا. پھر آپ جوان بھی ہوئے, پھر آپ تجارت بھی کیے, پھر آپ نے دو مرتبہ تجارت کی, ایک مرتبہ 11 سال کی عمر میں آپ تجارت کے لیے کتاب کے ساتھ گئے تھے, ایک مرتبہ 25 سال کی عمر میں حضرت بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال لے کے بھیجا تھا تجارت کے لیے ملک کے جہاں. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں نے آدھے گھنٹے کا وقت آپ لوگوں سے اس کام کے لیے لیا ہوا ہے. آدمی کی طبیعت تو نہیں چاہتی کہ آدھے گھنٹے میں سیر ہو جائے, نہ سننے والے کی چاہتی نہ سنانے والے کی, لیکن کام ہوتے ہیں بارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ طے فرمایا کہ اب ان پر وحی کا نزول ہونا چاہیے, نبی تو آپ بنائے جا چکے تھے پہلے ہی, لیکن ایز اے نبی انٹروڈکشن کروانے کا جو کام تھا اور آپ پر نبوت کی جو تعلیمات بھیجے جانے کا سلسلہ شروع کرنا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر تنہائی کو محبوب کر دیا. سب بھی پہلے جو خلا اچانک کہ تنہائی آپ کے لیے محبوب کر دی گئی. پھر آپ غار حرا میں جا کے عبادت میں لگ جاتے تھے, کیونکہ کنسلٹیشن جستو ہی یہ بہت ضروری ہوتی ہے آسمانی دنیا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے, عالم ارواح سے تعلق جوڑنے کے لیے, عالم ملائک سے اور عالم ملکوت سے تعلق قائم ہونے کے لیے. ہم تو مادی دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا کے علاوہ بے شمار دنیاں اور ہیں, اس کائنات کے علاوہ بے شمار کائناتیں اور ہیں, تو وہ اللہ کے کلام اور اللہ کی روحانیت والی جو سلسلے ہوتے ہیں ان سے ربط کے لیے بہت روحانی قوت چاہیے, بہت کانسنٹریشن جسو ہی چاہیے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ خود بھی دل رہی خلا آپ کے لیے تنہائی کو محبوب کر دیا گیا, اور 6 مہینے پہلے سے آپ کے لیے سچے خوابوں کا سلسلہ شروع کیا گیا. ایسا خواب آپ رات میں دیکھتے تھے کہ صبح ہو بہو ویسے ہی ہوتا تھا, تعبیر نکالنے والا خواب نہیں ہوتا تھا. عام خواب تو یہ ہے کہ تعبیر نکالنی پڑتی ہے, ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جو عالم برزخ ہے, عالم نتاج ہے, ایک عالم آخرت ہے, ایک عالم دنیا, یہ دنیا ہے ایک آخرت ہے, ان دونوں کے بیچ میں ایک عالم ہے, اس کا نام عالم نتاج ہے, وہ اس دنیا سے پہلے بنا ہوا ہے. جیسا کہ صوفیہ بھی فرماتے ہیں, کتابوں کے اشاروں سے بھی بات ملتی ہے, وہ سب چیزیں وہاں پر ہیں جو اس دنیا کی ہیں. تو وہاں کی چیز کو بندہ جو ہے خواب میں دیکھتا ہے, دیکھ کے اس کی فوٹو لیتا ہے, خواب کی حقیقت میں وہ چیز ہے. اگر وہ لیتا ہے تو وہاں کی کون سی چیز کو اس نے کس طرح سے اداس کیا ہے اس کا مطلب نکالنا پڑتا ہے, اس وجہ سے خواب کی تعبیر دینا ہوتا ہے. خواب کی تعبیر اس لیے دی جاتی ہے کہ جو چیز اس نے وہاں سے جس کی فوٹو اس نے لی ہے, جس کو عمل اس نے کیا ہے, وہ کس چیز سے اچھا دنیا میں اس سے کیا مراد ہوا کرتا ہے, خواب میں جو ہوتا ہے. لیکن سرکاری معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے پہلے 6 مہینے مسلسل کہتی ہوں,
وہ محتاج آدمی نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ بیائی ہی وہی پڑھتے تھے جو دنیا میں ہونے والا ہے. آپ رات میں خواب دیکھتے ہیں اور دنیا میں دن میں آپ وہ بہو واقعہ دیکھ لیتے تھے, کیونکہ وہ ایک مناسبت کا سلسلہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے خوابوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم آخرت سے اور عالم روحانیت سے مناسبت کے واسطے ایک سلسلہ قائم فرمایا. پھر آپ کو اللہ پاک نے 44 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر سب سے پہلے وحی نازل فرمائی. اس وحی کے ذریعے سے آپ کی رحمتوں کا ظہور ساری انسانیت پر ہونا شروع ہو گیا. آپ کو یہ رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا سارے عالم والوں کے لیے, جنات کے لیے بھی, انسانوں کے لیے بھی, آسمانی مخلوق کے لیے بھی, زمین اور عالمین کے اندر تو سارے آئے. جیسے اللہ رب العالمین ہے تو سارے عالموں کا رب ہے, تو اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت العالمین بنانا تو آپ سارے عالم والوں کے لیے رحمت ہے. اور بالکل شکایت اس کی نہیں ہے کہ آپ کے سارے عالم والوں کے لیے رحمت ہونے کا کیا مطلب ہے. کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت ہے, بےمانوں کے لیے آپ کیسے رحمت ہے, جانوروں کے لیے آپ کیسے رحمت ہے, حسرات الہی کے لیے آپ کیسے رحمت ہے, آسمانی مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں, یہ سب چیزیں آپ تک لکھی ہوئی کتابوں میں اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہیں کہ آپ کو رحمت العالمین کہا گیا تو کس معنی میں کہا گیا. لیکن اس کی جو انسانوں کے لیے دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کے محبوس کیا گیا کہ انسان اور جنات پر یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کا ایمان لائیں اور آپ کی تعلیمات کو فالو کریں. میرے بزرگوں آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں, ہر لائن میں ایسی جامع تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس میں سے نکل نہیں سکتا. تو کوئی چیز آپ نے مس کر دی ہو, کوئی چیز رہ گئی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں قیامت تک کبھی بھی کوئی کوشچن ریز ہوگا انسانی زندگی کے بارے میں تو حضور کی تعلیمات میں اس کا آنسر ہونا لازم ہے, ورنہ دین مکمل ہونے کا مطلب باقی نہیں رہتا. جو بھگوان نے کبھی اکمل کیا تم دین حکم, دین میں نے مکمل کیا. مکمل ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی کوشچن ایسا نہیں رہنا چاہیے جس کا آنسر موجود نہیں ہے. وقت کے اعتبار سے نکالنے والوں کی ضرورت پڑے گی ماہرین کی کہ وہ نکالیں آج کی بات میں سے اس جواب کو, لیکن ہے وہ ضرور. اور سب جگہ میں چاہے وہ بین الاقوامی تعلقات کی سبھی کی چیز ہو, کسی ایک ملک سے متعلق ہو, کسی ملک کا سیاسی نظام ہو, کسی ملک کا عدالتی نظام ہو, کسی ملک کا فوجی نظام ہو, کسی ملک کے مقدمات کی کوئی بات ہو, ملک کی حفاظت کا نظام ہو, بین الملکی ملکی اعتبار سے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی کوئی بات ہو, پھر قوانین تعزیرات کی شکل کے ہوں ان کی کوئی بات, آپ کو ہر چیز میں رہنمائی ملے گی. خاندان کے اعتبار سے بڑوں کے, چھوٹوں کے, اپنوں کے, بڑائیوں کے, بچوں کے, ماں باپ کے, میاں کے, بیوی کے, ان کے رائے اور ان کے دیگر آپ کو مل جائیں گے. فرد کے اعتبار سے ہر ہر فرد کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جتنی ضرورتیں ہیں سب آپ کو ملیں گی. سیاست شخصی, سیاست عالمی اور خاندانی, اور سیاست ملکی, یہ تین قسمیں کرتے ہیں عام طور پر. حضرت صاحب ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے, بڑی تفصیلات اس میں بیان فرمائی انہوں نے کہ ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی نفع کی چیز اس کو حاصل ہو جانا اور نقصان سے بچنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پورے خاندان کی نفع کی چیز دنیا کی اس کو حاصل ہونا اور آخرت کے نقصان سے وہ بچ جانا. پوری انسانیت کی نفع کی چیز دنیا اور آخرت کی وجہ انہیں حاصل ہو جانا اور جو نقصان کی چیز اس سے وہ بچ جانا. پھر آدمی ہو یا پورا قوم یا شہر ہو یا پوری کی پوری انسانیت ہو, بیسیکلی تین چیزوں کی ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنا, تین چیزوں کا, جان کا, مال کا اور عزت کا. اس کے بغیر امانت نہیں, امن نہیں, اس کے بغیر فائدہ نہیں ہے, اس کے بغیر نقصان سے نہیں بچ سکتے آپ. ہر فرد کی جان اور مال اور عزت کی سیفٹی کے جتنے اصول ہو سکتے ہیں وہ سرکار غلط فاصلہ نے بیان فرمایا. میں یہ ہوگا عورت ہوں, پورے خاندان کی اور پوری فیملی کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی بے قطرے ہو سکتی ہوں دنیا اور آخرت کی, وہ سرکار نے بیان فرمایا. اور پوری انسانیت کی جو قیامت تک آئے جانوں کی اور مالوں کی اور عزت کی حفاظت کی دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے جو تکڑے بن سکتی ہیں وہ سب سرکار والی خلاف نے بیان فرمایا. مادی اعتبار سے جو ان کے کام کی چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی, روحانی اعتبار سے جو کام کی چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی, مادی اعتبار سے جو نقصانات والے پہلو ہیں ان سے بتایا گیا, روحانی اعتبار سے جو نقصانات والے پہلو ہیں ان سے بتایا گیا. یہ وہ سمیلی بریف ہے اجماعی طور پر میں ہنٹس کے اندر آپ سے حل کر رہا ہوں وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے, کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ بھائی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم کیوں دی, معاشرت میں ایسا کیوں کہا, اخلاق میں ایسا کیوں کہا, معاملات میں ایسا کیوں کہا, تجارت میں ایسا کیوں کہا, شادی کے معاملے میں ایسا کیوں کہا, آپ جاؤ گے تو آپ اس میں اس کے تحت تک جائیں گے. یہ میں نے آپ کو نوٹ کے طور پر سنایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر فرد کی جان بھی بچے, مال بھی بچے, عزت بھی بچے, ان تینوں وجہ کوئی چیز حرف نہ ہو اس کی, اور ایک فرد نہیں بلکہ پورا عالم انسانیت اور پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے اور یہ لوگوں کے ہر جوڑے میں عجیب بات یہ ہے. اور کمال کیا ہے, نہ کسی سے آپ نے پڑھا ہے, نہ ایک حرف آپ نے لکھا ہے کبھی, ایک حرف آپ نے کسی سے پڑھا نہیں, ایک حرف آپ نے لکھا نہیں, کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئے, کوئی ڈپلوما آپ نے نہیں نکالا, کوئی گریجویشن آپ نے کہیں نہیں کیا, حتیٰ کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھ کے سنے تک نہیں, آسمانی کتاب والوں کی کوئی آسمانی کتاب سنی تک نہیں آپ نے کبھی, بالکل نہیں ملا کبھی. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جو کہ نبی امی ہے. امی کا مطلب سورس آف نالج سے جس کو الگ رکھا گیا, نالج نہیں دی گئی وہ بات نہیں ہے, نالج تو آپ نے سنا ہے کہ اسی کو ابن اولین اور آخری, مجھے اولین اور آخری کا علم دیا گیا, اول حضور نے نالج آپ کی بات کی تھی, لیکن امی آپ کس معنی میں تھے, امی اس معنی میں تھے کہ آپ کا کوئی استاد نہیں, جو نالج کے اخبار ہیں پڑھائی لکھائی کے, نہ لکھائی میں نہ پڑھائی میں نہ الفاظ میں, الفاظ کی تناف کی ضرورت نہیں تھی حضور کو, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو تناف نہیں کرتے تھے. جب سورہ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا مشرکوں کے ساتھ میں جب معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا, تو اس میں آپ نے لکھایا تھا بن محمد رسول اللہ, لکھو علی محمد رسول اللہ کی طرف سے, ہر تاری لکھنے والے تھے تو لکھ دیا. ابو مسعود تقفی سامنے تھے, مقابلے کی طرف سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو مان لینا تھا تو یہ جھگڑا میں کا تھا بھائی, ہم مانتے نہیں, کبھی میں مان جاتے بھائی ایگریمنٹ کر رہے تو اس کو ہٹاؤ. اب حضرت علی جھگڑ میں آ گئے, انہوں نے فرمایا میاں جھگڑا ختم کرو, سنا کر رہے ہم اس وقت ایگریمنٹ کر رہے تھا کہ لڑائی نہیں ہونے کا, تم ٹھیک ہے مٹا, کہنے کے خدا کے ساتھ میں نہیں مٹا سکتا, میں لکھ دیا لکھ دیا, کیونکہ یہ حکم حضور کا ویسا بھی تھا نا جو ان کی رعایت میں تھا, حضور کے ہر حکم پر یہ تھے اپنے چرض قبول کرنے پر تھے, لیکن یہ حکم کا انداز ہو گیا تھا, اس وجہ سے نہیں منع کر رہے تھے, جھگڑے کو ختم کرنے منع کر رہے تھے, ایسی طرح سے میں نہیں مٹا سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اچھا بھی وہی اللہ خط خط لیا آپ نے, پھر یہ پوچھا آپ نے کہ یہ را کا رسول کہاں پہ شروع ہوتا ہے اور اللہ کا ہاں کہاں پہ ختم ہوتا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو طرف انگلی رکھ کے بتایا کہ محمد یہاں پہ لکھا ہوا ہے, رسول اللہ کا را یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کا ہاں یہاں پہ ختم ہوتا ہے, حضور نے اپنے ہاتھ سے وہ مٹایا, لکھا کبھی آپ نے مجھے خراب نہیں لکھا, آپ نے پڑھا آپ نے کبھی کسی سے نہیں, استاد کوئی آپ کا نہیں, علماء نے فرمایا کہ استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, طالب کا مرتبہ چھوٹا ہوتا ہے, چاہے طالب کتنے قابل ہو جائے, یہ بچے ماشاء اللہ بڑے بڑے تجار ہیں, ڈاکٹرس ہیں, فلاں ہیں, انجینئرس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ہمارے جن استادوں سے ہم نے کنڈر گارڈن میں شروع میں پرائمری میں پڑھا ہوا ہے وہ سب کے ساتھ ویسے ہی ہو گیا, وہ بیچارہ پرائمری کے بعد ہی ریٹائر ہو گیا, وہ کنڈر گارڈن پڑھا پڑھا کے ریٹائر ہو گیا, تو ہمارا مرتبہ اسے بڑھ جائے گا کیا, ہمارا مرتبہ اسے بڑھ نہیں سکتا کبھی بھی, استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, شاگرد قابل زیادہ ہو سکتا ہے لیکن مرتبہ میں بڑا نہیں ہو سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ پوری کائنات میں حضور سے بڑے مرتبے والا کوئی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے جو انتظام تھا کہ ایسے کوئی کام بھی نہ ہو کہ جس میں حضور سے بڑے مرتبے والا رہے, نسبت کے اعتبار سے اس لیے کسی کو استاد ہی نہیں بن دیا, حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ربی فاحسن تعلیمی, مجھے میرے رب نے علم دیا اور جو صحیح علم دیا وہ ادب نے ربی فاحسن تعلیمی, اور ڈائریکٹ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور صحیح ادب سکھایا, اللہ پاک بھی آپ کے معلم ہیں, آپ اللہ پاک بھی آپ کے مربی ہیں, اللہ پاک بھی آپ کے معذب ہیں, اس لیے ایک ایک حرکت اور سکون علیہ کے ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک دم پرفیکٹ ہے, معیاری ہے, زندگی کا ضرور آپ نے دیا, تمدن کا ضرور آپ نے دیا, کلچر کا ضرور آپ نے دیا, نظام تعلیم و تربیت کا ضرور آپ نے دیا, انسانوں کو زندگی گزارنے کی جو ترتیب آپ نے بتائی اس سے بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکتی, نہ ہوئی ہے نہ کبھی خیال تک ہوگی, وہی چیز سب سے زیادہ نافع ہوگی انسانوں کے لیے, وہی چیز سب سے زیادہ مفید ہوگی انسانوں کے واسطے. اللہ پاک نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کے ذمہ بہت فرمایا, تو میرے بزرگوں اس رحمت ہی کا جو فتح ہے وہ دین کی شکل میں ساری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے, اور یہ دین قرآن پاک کی صورت میں, احادیث مبارکہ کی صورت میں, سیرت رسول کی صورت میں, حیات الصحابہ کی صورت میں, صحابہ کرام کی زندگیوں کی شکل و صورت میں ہے, انسانوں پر جو فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو سیکھے, پھر اس کے بعد آنے والی نسل تک اس کو صحیح انداز میں منتقل کریں, یہ دونوں فرض امت مسلمہ پر ہر وقت رہیں, ان کی تبلیغ کرنا, ان کی اشاعت کرنا, ان کو پھیلانا, اور ایسا قطع کرنا کہ آنے والی نسلیں بھی پوری طرح ان سے مستفید ہو سکے, اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا, زندگی کے ہر روز پر اپلائی کرنا, خالی عقیدے میں نہیں کہ دماغ میں رکھنے والی باتیں ہیں وہ حضور کی ہوئی, خالی نمازوں میں نہیں کہ نماز پڑھنا پابندی سے وہ لے لی, گناہ کرنے والی جو باتیں جن کو عقیدے کہتے ہیں وہ بھی عبادات کے شکل میں نماز روزہ زکوٰۃ حج وہ بھی تجارت اور کاروبار کے شکل کے اندر پیسے کمانے میں پیسے خرچ کرنے میں وہ بھی نہ بیوی کے ساتھ اور اولاد اور ماں باپ کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی ہے وہ بھی اور اخلاقی زندگی کے دریائے قدمیں آپ نے بتائی ہیں محبت ہے محبت ہے رافت ہے مخلوق کے کام آنا ہے ان کے ساتھ ہمدردی اور انصاف سے کام لینا ہے ہمارے اور ان کے تعلیم سے پیش آنا ہے سخاوت ہے اور عزت ہے سجاوٹ اور مدنی یعنی بہادری ہے اور لوگوں کے نقصانات سے بچانے کے واسطے آدمی کو بعض مرتبہ بڑا رسک بول لینا پڑتا ہے جس کو نجات سے ہم تعلیم کرتے ہیں ان نظاروں کے اندر کسی بھی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ عظمت ہے محبت ہے ان کی عزت بھی ہو ان کی محبت بھی ہو ان کی خدمت بھی ہو ان طریقے سے ان کا حق ادا کیا جائے اور یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عظمت میں باپ مقدم ہوتا ہے اور خدمت میں ماں مقدم ہوتی ہے ایک مسئلہ ہے یہ کہ کون کو کس کو جس کے پہلے حاضر ہے ادب احترام میں باپ کا مرتبہ ماں سے زیادہ ہے خدمت اور سلوک میں ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہے وہ آدمی کو سمجھنا ہوتا ہے بعض مرتبہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک کو پوچھے تو دوسرے کو نہیں پوچھ پاتے دوسرے کو پوچھے تو آپ ایک کو نہیں پوچھ پاتے سب طالبات جو آتا ہے عمدہ قائدار مدینہ سرکار عالم سید الاولین والآخرین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے میرے دوستوں ان کو سیکھنا بھی ہے اس کو اپنانا بھی ہے اپنانے سے آپ سے کچھ پروسیس ہوتا ہے اصل میں میرے بولنے سے میں اپنا نہیں لوں گا آپ کے سننے سے آپ اپنا نہیں لوں گے آپ کو اس کو تو اینالائز کرنا پڑے گا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ بھائی اپنا کا کیا مطلب بنتا ہے کیا کرنا جب آپ کو پتا چلے گا کچھ اور چیزوں کا کہ یہ کیا پروسیس ہے کہ جس کے بعد میں اپنا سکتا ہوں ہونے والی زندگی کو اور پرفیکٹ طریقے پر اور مکمل طریقے پر اور جو مکمل طریقے پر اپنا گا وہ مکمل کامیاب ہوگا جو ناطق اپنایا گا وہ ناطق کامیاب ہوگا حضور کے طریقے کو مکمل فالو کرنے کا نام استیم ہونا نہیں ہے انتہا پسندی نہیں ہے یاد رکھ لیجیے یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ مسلمانوں میں ڈیولپ ہو گیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی ہے اس کو کوئی آدمی 100% ایکسپٹ کر لے اڈاپٹ کر لے تو وہ انتہا پسندی ہے سر بالکل غلط مطلب ہے اس بات سے انتہا پسندی اور چیز ہوتی ہے اور حضور کو اس مکان کو آپ اگر سب سے پہلے طرح بنائے ہیں تو یہ انتہا پسندی ہے مکان بنانے کی مکان بنانے کا جو رسول جاتا ہو تو پرفیکٹ ہوگا تو پرفیکٹ ہو جاتا ہے مکمل ہوگا تو ہی مکمل ہوگا آپ کا جو پروفیشن ہے اس پروفیشن کے اندر اگر آپ پرفیکٹ ہیں تو ان کا آپشن ہے کہ اپنی لائف میں جو ہوگا ہے زندگی کا اس کو مکمل اڈاپٹ کرنا ہی مکمل کرنا ہے ورنہ معاف کیجیے ہپوکریسی ہے اس کا دوسرا نام جس کا نام انڈیا پسند ہے اس کا نام ہپوکریسی ہے اور حدیث میں روایت ہے کہ قیامت کے قریب بھی الفاظ بدل کے زندگی کو برباد کیا جائے گی حدیث میں یہ بات قیامت کے قریب لوگ بات کا مطلب بدلنے کے لیے الفاظ بدلا کریں گے اور الفاظ کے معنی الگ معنی میں لیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان ٹوٹیوں کو ہوتا ہو کوئی کوئی کسی بھی نکاح کا پورے پورے الگ اخلاق میں بھی معاشرت میں بھی سمجھنے میں تہذیب میں بھی کلچر میں بھی اور معاملات کے اندر بھی پھر عقائد کے اندر بھی پھر عبادات کے اندر بھی زندگی کے سارے شعبوں میں ابھی میرے اندر آئے ہو اس کے لیے ایک پروسیس ہوگا میری جنریشنوں کے اندر آئے ہماری آنے والی بچیوں میں آئے ہم سارے کو مر جائیں گے اب دوسرے مسلمان ہونے کے رہتے تو اٹھیں گے ہماری بچے بچیاں ان میں اور دین اپنی صحیح سے بڑے طرح سے باقی رہے رہنے کے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی قربانی دینی پڑے گی مال بھی لگانا پڑے گا وقت بھی لگانا پڑے گا تربیتیں بھی لگانی پڑے گی اگر اللہ نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں عالمی اعتبار سے کہ اس کی فکر کر رہے ہیں وقت کی حکومتیں جو فیسلٹیز آپ کو دیتی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دیتی ہیں تو آپ انجوائے نہیں کر سکتے انجان نہیں ہو جائے سکتے آپ کو عزت دینا پڑے گا آپ کو قربانی دینی پڑے گی اور ہر زمانے میں مسلمانوں نے یہ کیا ہے جب مسلمانوں کی حکومت تھی پوری دنیا پر اور مسلمان حاکم تھے مسلمانوں کا اقتدار تھا مسلمانوں کا بولبالا تھا پھر ان کے یہاں دین کی مذہب کی تعلیم تربیت خانقاہیں بڑے بڑے جامعات یونیورسٹیز یہ جو تھی وہ حکومت کی سرپرستیوں میں چلا کرتی تھی کیونکہ نقلوں کو جو دین دینا ہے وہ امانت تو اس وقت جو آتا ہے وہ کٹارا کرنا ہے وہ لوگ کرتے تھے لیکن جس ملک میں بھی اور جس وقت بھی مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی اس وقت کے مسلمانوں نے کبھی اس کپڑے سے کام نہیں لیا کہ اب ہم کو مذہب کی حفاظت کے لیے جب حکومت کی سرپرستی نہیں ہے تو ہمیں کچھ کرنا نہیں ایسا نہیں کیا مسلمانوں اور آج بھی نہیں کر رہے الحمد للہ تو بہتر ضرورت پڑتی رہتی ہے اس وقت بھی جس ملک میں بھی ہے جس کنڈیشن میں بھی ہے اس نے اپنے آپ کو دین پر رکھنے اور آنے والے نسلوں کو دین پر رکھنے کے لیے جو جو وسائل مہیا کرنے پڑیں گے وہ کرنے ہوں گے. جن کو وقت لگانے کے لیے تو وہ وقت لگائیں گے, جو اپنی سلامیت دیں گے وہ اپنی سلامیت دیں گے, جو مال لگا سکتے ہیں وہ مال لگائیں گے, جو جگہ دے سکتے ہیں وہ جگہ دیں گے. الگ الگ ہیں, اللہ پاک نے خدمت کی لائنیں الگ الگ بنائی ہوئی ہیں. اور اپنی تربیت کے واسطے ہم کو اللہ کے راستے میں جانا پڑا تو جانا ہوگا, ہم کو کسی دنوں کی ضرورت میں رہنا پڑا تو رہنا ہوگا. ظاہر کے ماحول میں آدمی نہیں تھا, اپنے ماحول میں تو نہیں ہے, مجھے کسی ماحول والے کے پاس جانا پڑے گا. میرے پاس روحانیت نہیں ہے, کسی روحانی والے کے پاس مجھے جانا پڑے گا. میں اپنی دنیاوی مجبوریتوں میں رہ کے کچھ نہیں کر پا رہا تو مجھے مجبوریتوں سے اپنا فارغ کرنا پڑے گا. تو باہر مرد آدمیوں کو اگر اللہ کے راستے میں جانا پڑا اس پروسیس کے لیے وہ کرنا پڑے گا. دینی تعلیم و تربیت کے لیے سینٹروں کا قیام کرنا ہے, مدارس کا قیام کرنا ہے, اس کے لیے رہنمائی بھی کروانی چاہیے, یہ وہ کرنی پڑے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی کو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. مجھے اور آپ کو اور آنے والی نسلوں کو صحیح طریقے پر منتقل کرنے کے لیے جو جو کام کرنے ہیں میرے دوستو وہ سب کام کرنے ہوں گے. بس میں اپنی مختصر سی گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور تھوڑی سی بات عبادت کے سلسلے میں آپ کے سامنے ہمارے بھائی خالد اقبال صاحب ذکر کر دیں گے.